طرح آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی خلا میں یعنی کسی ایسے ایک درخت کے نیچے یا باہر کسی علاقے میں آپ کو ضرورت پیش آئے رفع حاجت کی تو اس میں بھی آپ دعائیں پڑھے بغیر کہیں نہ بیٹھیں. عموماً درختوں کے نیچے لوگ بیٹھ کے جب رفع حاجت کرتے ہیں تو کئی دفعہ جنات کے اثر میں آ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا یا تکلیف دی. اور پھر سب سے زیادہ شیطان اس شخص پہ حملہ آور ہوتے ہیں جو غافل ہوتا ہے, اللہ کا ذکر نہیں کرتا. قرآن پاک میں آتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا, جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے, رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے, نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا, ہم اس پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. یہ سورۃ زخرف کی آیت نمبر 36 ہے, یہ 26. اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنًا, ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے ہیں, فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ, جو انہیں آگے اور پیچھے ہر بری چیز خوشنما بنا کے دکھاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے انسانوں کی فوجیں ایسی جنات کی فوجیں بھی ہیں, کیونکہ قرآن پاک میں أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ, شیطان کی اولاد کا ذکر کیا گیا. پھر اسی طرح والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, تو یہاں طاغوت کا معنی کیا بتایا گیا تھا, شیطان بھی, تو یہ ان کے اولیاء ہیں یعنی زیادہ ہیں. پھر انما یدعو حزبہ, شیطان کی حزب, حزب الشیطان بھی یعنی قرآن میں اس کا بھی ذکر آتا ہے سورۃ فاطر میں. اب پھر اسی طرح شیطان بسا اوقات خود براہ راست حملہ آور ہوتا ہے, بسا اوقات اپنے انسان چیلوں کے ذریعے حملے کرتا ہے, جیسے کہ پیچھے بھی سورت الاعراف میں شاید آٹھویں سپارے کے شروع میں آپ کو وہ بتائی گئی تھی آیت جس میں آتا ہے نا کہ یو ہی بعضہم الی بعض زخرف القول غرورا وکذلک جعلنا لکل نبی شیاطین الجن والانس, آٹھویں پارے میں آتا ہے نا کہ ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان جن و انس میں سے دشمن بنا دیے ہیں, وہ ان میں سے بعض بعض کو چکنی چپڑی باتیں القا کرتے ہیں. پھر اسی طرح سورۃ الاعراف میں ہی آپ نے یہ پڑھا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون, کہ ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے. سورۃ الانام میں آپ نے پڑھا وان الشیاطین لیوحون, کہ شیطان جو ہے وہ وحی کرتے ہیں, الی اولیائہم, اپنے دوستوں کی طرف, یعنی انسانوں میں سے جو انسان ان کے تابع ہوتے ہیں ان کو وہ کیا کرتے ہیں, وہی کرتے ہیں, القا کرتے ہیں, اور پھر وہ انسان تم سے جھگڑنے آ جاتے ہیں. لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ, اگر تم ان کی بات مانو گے تو تم بھی شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. پھر اسی طرح کسی کے خلاف سرگوشیاں کرنا, کسر پسر کرنا, چھپ چھپ کے باتیں کرنا, یہ بھی ایک شیطانی عمل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما النجوى من الشیطان, یہ جو نجوہ ہوتا ہے نا, چپکے چپکے دوسرے کے خلاف پیچھے باتیں کرنا, یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. یہ کس لیے, لیحزن الذین آمنوا, تاکہ ایمان والے جو ہیں وہ غمگین ہوں, ان کو پریشان کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ میرا مسلمان بھائی میرا خیر خواہ نہیں, اس کے ساتھ ملا ہوا ہے میرے خلاف, تو اس سے انسان مورلی ڈسٹرب ہوتا ہے. پھر اسی طرح انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان اور کیا کیا کرتا ہے, اعمال کو خوبصورت بنا کے دکھا دیتا ہے. اس نے کہا تھا نا فبما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض, دنیا کو اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے کہ آخرت کی طرف سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا انسان کو, برے عمل بھی اس کو اپنے بڑے اچھے لگنے لگتے ہیں, وہ اپنی برائی پر مطمئن بیٹھا ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ بعض اوقات ہمارا ضمیر ہمیں جگاتا اور کہتے کہ دیکھو غلط کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کیا ہوا, وہ جو فلانا اچھا کر رہا ہے, وہ فلان جو غلط کام کر رہا ہے. اس لیے اس چیز سے بہت زیادہ متنبع ہونے کی ضرورت ہے, بہت خبردار رہنے کی ضرورت ہے. قرآن پاک میں ایک اور جگہ سورۃ النحل میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لہم الشیطان اعمالہم, شیطان نے ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے. پھر اسی طرح وقیدنا لہم قرناء فزین لہم ما بین ایدیہم وما خلفہم, پھر اسی طرح بعض اوقات غلط کام کو اچھا نام اس طرح دیتا ہے کہ غلط کام کو ایک خوبصورت نام دیتا ہے کہ ہم اس کی غلطی کو محسوس ہی نہیں کرتے. مثلا سود یا ربا کا نام انٹرسٹ رکھ دیا, انٹرسٹ کتنا انٹرسٹنگ ہے نا, کتنا خوبصورت ہے. پھر اسی طرح رقص و سرود اور فحاشی کا نام آرٹ رکھ دیا. پھر اسی طرح ظالمانہ ٹیکس کو کیا کہا, یعنی شاہی حب کہہ دیا اس کو. پھر اسی طرح شراب کے خوبصورت نام رکھ دیے. تو یہ شیطان کا حربہ ہے. آپ نے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے اس نے کیا کیا تھا, هل ادلک علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا, بتاؤں تمہیں ایک ایسا درخت کھا کے کبھی انسان بوڑھا ہی نہیں ہوتا اس کو, اور ایسی بادشاہت ملتی ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی. اور یہ کہہ کے انسان کو آج بھی اگر یقین کریں کہ کوئی اعلان کر دینا کہ فلاں دوا کھائیں اور آپ بوڑھے نہیں ہوں گے تو ساری دنیا دوڑ پڑے گی اس کی. وہ ایجنگ کریمز کتنی مہنگی ہوتی ہیں اور اینٹی ایجنگ کریم جو ہے, اور لوگ دھڑا دھڑ ان کو ہزاروں روپے خرچ کر کے خرید رہے ہوتے ہیں. تو شیطان نے یہی وار کیا تھا اور کہا تھا شجرۃ الخلد, ایسا پھل کھا کے مرو گے نہیں کبھی, ہمیشہ زندہ رہو گے, ہمیشہ جوان رہو گے, ہمیشہ یہی رہو گے, کبھی یہاں سے نکالے نہیں جاؤ. کیا خوبصورت نعرے, خوبصورت اشتہار دیا. یہ جو اشتہار بازی ہے نا آج کی, یہ بھی اسی کا ایک ہتھکنڈا ہے. خراب سے خراب پروڈکٹ کو, ایک ردی سے ردی چیز کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے, یعنی لوگ پیش کرتے ہیں اس کے چیلے, کہ انسان ٹریپ ہو جاتا ہے اور ہر صورت میں اسے ایک دفعہ تو ضرور آزمانا چاہتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اشتہار سے متاثر ہو کر کوئی چیز کم از کم ایک دفعہ نہ خریدیں, ایک دفعہ ضرور دھوکہ کھائیں گے, پھر اس کے بعد ہوش آئے یا نہ آئے. پھر اسی طرح افراط اور تفریط. افراط تفریط, افراط کیا ہوتا ہے کسی چیز میں حد سے بڑھ جانا, اور تفریط کیا ہوتا ہے حق بھی کم کر دینا. عقائد کے معاملے میں, عبادات کے معاملے میں, تعلقات کے معاملے میں, ہر چیز میں ایکسٹریم پہ. تو یہ ایکسٹریمزم جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے. علامہ ابن قیم کہتے ہیں, ان کی کتاب ہے نا تلبیس ابلیس, جس کا پیچھے بھی میں نے ذکر کیا تھا, اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم صادر کرتا ہے تو اس کے بارے میں شیطان کی دو خواہشیں ہوتی ہیں, یا تو اس میں کمی اور کوتاہی کی جائے یا زیادتی کی جائے, بیچ میں انسان کو نہیں رہنے دیتا. یہ بہت بڑا امتحان ہے انسان کا, اور اس لیے کہ ان میں سے بندہ کوئی ایک بھی غلطی کر لے تو کام کیا کرایا بھی ضائع ہو جائے گا. شیطان انسان کے دل کے پاس آتا ہے اور اسے سونگتا ہے. اگر اس میں پست ہمتی, تن آسانی اور سہل پسندی کی صفت ہوتی ہے تو وہ اس دروازے سے انسان پر حملہ کرتا ہے, چنانچہ اس کی حوصلہ شکنی کے فرائض کی انجام دہی کرتا ہے اور اس کو روک دیتا ہے. یعنی حوصلہ شکنی کرتے تم تو یہ کر ہی نہیں سکتے, تمہاری تو ہمت ہی نہیں, تمہارے تو اتنے مسائل ہیں, تمہاری تو اتنی مشکلات ہیں, تم نہیں اس قابل, یہ کام کرو. یعنی اگر وہ دیکھتا کہ انسان تن آسان ہے, آرام پسند ہے, تو اس کو کہاں سے آتا ہے یہ کام, یہ تمہارے بس کا نہیں. بہت سے لوگ اچھے بھلے صحت مند حج پہ نہیں جاتے, ڈر کے مارے کہ وہ ہم کر ہی نہیں سکتے, وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. اچھا, اب دوسرا شخص جس کو وہ بڑا قوت والا پاتا ہے, بڑا زور آور پاتا ہے, اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے لو یہ کام تم تو اس کو چٹکی بجانے میں کرو بلکہ اس سے زیادہ بھی کر سکتے. لہذا وہ ضرورت سے زیادہ کروا دیتا ہے جو مطلوب نہیں ہوتا, اس کے نتیجے میں انسان پھر تھک کے ہار کے بیٹھ جاتا ہے. مثلا پہلے بھی مثال میں نے دی تھی نا کہ تہجد اتنے پڑھواتا ہے کہ نماز فجر قضا کرواتا ہے, کہ تم تو اتنے اچھے ہو, اتنے نیک, اتنی ہمت. لوگ ایسے کہتے ہیں کہ نیند آنکھ نہیں کھلتی, تمہاری تو روز کھل جاتی, دو رکعت پڑھنی تو چار پڑھ سکتے, چار کے آٹھ. پھر انسان کہتا ہے مسنون تو یہی ہے نا, اتنا ہی پڑھنا. نہیں نہیں, وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا, تم تو ان سے بھی وہ تو نیک تھے. اور جیسے وہ کچھ صحابہ کرام نے بھی کیا تھا نا, حضرت عائشہ کے پاس جا کر حضور کی عبادت کا پوچھا, جب پتا چلا کہ وہ تو آٹھ رکعتیں پڑھتے تھے, کہا وہ تو حضور تھے, ہم ساری رات پڑھیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ بہت غضبناک ہوئے, چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا اور کہا کہ یہ میری سنت ہے. اور قرآن میں کیا حکم دیا گیا, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ رسول سے آگے مت بڑھنے کی فکر کرو. تو بعض بدعات ایسی کرواتا ہے, ایسے کاموں میں الجھاتا ہے کہ جو کرنے کے نہیں ہوتے, لیکن ان میں اتنا مصروف کر دیتا ہے ہم کو کہ جو اصل کرنے کے کام ہوتے ہیں وہ چھوٹی جاتے ہیں. مثلا وضو میں تین دفعہ کرنے سے نہیں, ابھی تمہارے تو کچھ خشک رہ ہی گیا ہوگا, پانچ دفعہ کر لو, سات دفعہ. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے روکا, فرمایا تین دفعہ سے اوپر جو ہے, اگر کسی نے تین دفعہ سے اوپر کیا تو کیا ہے, فقد اساء وظلم, اس نے برا کیا, ظلم کیا. اسی لیے آپ نے کہ کئی لوگ وضو کرتے کرتے ہی چلے جاتے, کرتے ہی پانی بہاتے ہی چلے جاتے. تو یہ ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے کہ ابھی تم نہیں پاک ہوئے, ابھی تم پاک نہیں. ولحان ہے نا اس کا نام جو اس وقت مسلط ہوتا ہے. یعنی تفرید کیا ہے کہ صراط مستقیم تک انسان پہنچ ہی نہ سکے, اور افراد کیا آگے نکل جائے اس سے بھی. اب مثلا اگر آپ نے کسی جگہ پہنچنا ہے اور آپ کی گاڑی اس سے پہلے ہی خراب ہو جائے اور پہنچ ہی نہ سکے, یا آپ وہ جگہ کراس کر کے کہیں آگے نکل جائیں, کہ یہ دونوں صورتحال کیا ہے، انتہائی پریشان کن ہے نا. آپ کامیاب کب ہیں؟ کہ جب آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں. ہمارے لیے بھی آخرت کی منزل پہ پہنچنا نہایت اہم ہے. ایسا نہ ہو کہ جو کرنے کے کام ہے وہ تو ہم سے رہ جائیں، اور جو نہیں کرنے کے یہ ہماری ذمہ داری نہیں، ان میں ہم پڑ کے اصل فرض کو بھول جائیں. اس لیے ہمیشہ انسان اس بات کا حساب لیتے رہنا چاہیے، اور اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے. میں اپنی دعاؤں میں یہ دعا بہت خاص کرتی ہوں کہ یا رب العالمین، جو میری زندگی میں وہ کام ہے جو مجھے نہیں کرنے چاہیے، تو کہیں ایسا نہ شیطان جھانسا دے کہ مجھے ان کاموں میں الجھا، اور جو مجھے کرنا چاہیے وہ میں چھوڑ بیٹھوں. تو یا رب العالمین مجھے اس سے محفوظ رکھنا کہ جو میرے کرنے کے نہیں میں ان میں نہ پڑوں. کیونکہ زندگی، جیسے سلمان فارسی کا قول ہے نا، علوم بہت سارے ہیں لیکن پہلے دین کا علم سیکھو، کیونکہ باقیوں کے بغیر تو آخرت میں کامیابی ہو سکتی، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. اسے مراد یہ ہے کہ انسان سے ایسے ایسے کام کرواتا ہے دین ہی کے نام پہ، مثلا خیر ہی کے نام سے، کہ جس میں انسان پڑھ کے اس کام کو چھوڑ دے جس میں اس سے زیادہ خیر ہے. مثلا اگر پیسے ہی خرچ کرنا چاہتے ہیں آپ، تو وہ آپ کو ایسی جگہ نہیں لگانے دے گا کہ جس سے آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب ہو. وہ آپ کو ہیر پھیر کر کے ادھر موڑ دے گا کہ جہاں ثواب تو ہے مگر کم درجے کا ہے، کیونکہ وہ کمبخت کبھی نہیں چاہتا کہ آپ اعلیٰ درجے کی نیکی کریں اور آپ جلدی جست لگا کے آگے پہنچ جائیں. اس لیے یاد رکھیں، یہ اس کا بڑا شدید حربہ ہے کہ غیر ضروری کاموں میں مصروف کروا کے انتہائی ضروری کام سے غافل کروانا، جیسے ہم ہر پانچ نمازوں میں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ کام کر لو پھر نماز پڑھتی، یہ پڑھ لو پھر کرتی. یہ ہوتا کہ اول وقت نکل جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اول وقت پہ اللہ کی مغفرت کا وعدہ ہے، درجوں کی بلندی کا وعدہ ہے. لیکن حدیث کے مفہوم ہے، لیکن اس کے برعکس جب دیر سے پڑھتا ہے انسان تو فرض تو ادا ہو جاتا ہے لیکن اللہ کا وعدہ نہیں، چاہے تو معاف کر دے اور چاہے نہ کرے. یہ حدیث کا مفہوم ہے. اب آپ نے نماز بھی پڑھی لیکن لیٹ کر کے پڑھی، تو کیا ہوا؟ محنت اتنی لگی، وضو بھی وہی ہوا، رکعتیں بھی اتنی پڑی، ٹائم بھی وہی لگا، اجر کم ملا، ہے نا؟ یہ پھر ایک اہم کام کے وقت جب ہم غیر اہم کام شروع کر دیتے ہیں، ایک بیکار کام شروع کر دیتے ہیں، اب کیا ہوتا ہے؟ اجر میں تو کمی ہو گئی. مثلا اگر کہ ایک شخص کو بزنس کرنا ہے اور وہ بزنس کے وقت میں کوئی اور کام شروع کر دیتا ہے، تو اب اس نے کیا کیا؟ مثلا صبح سویا رہتا ہے، یعنی میری تھکاوٹ ہے یا اور کچھ اس طرح کی چیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سویرے نکلتا اس کے لیے برکت کی دعا کی، اس کے رزق میں برکت ہو، یا اس کو کسی اور ایسے کام میں الجھا دیتا. تو ہمیشہ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. مثلا جب آپ اب مثلا تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ آتے ہیں، تو آپ کو کہے گا کہ دیکھو فلاں بیمار ہے، اس کی عادت کو چلو، فلاں اس مشکل میں اس کی وہ مدد کرو، فلاں اس میں اتنا ہیر پھیر دے گا، اس کام سے دور کر دے گا آپ کو. اور وہ یہ نہیں کرے گا کہ وہ غلط کام ہے کہ آپ کو نہیں کرنے چاہیے، اچھے کام ہیں. مگر آپ یہاں اس سال کس کام کے لیے آئی ہیں؟ کیا کمٹمنٹ ہے آپ کی؟ یعنی ساری زندگی تو جو سارے کام کرنے ہیں، مگر اس سال میں علم میں پختگی حاصل کرنی، ایک ایک قطرہ لینا ہے. آپ دیکھیں نا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلیٹ صاف کرنے کو کہا، کہا نا، اور کیا فرمایا؟ کہ معلوم نہیں کہ کس حصے میں برکت ہے، انگلیاں تک چاٹ لو. علم کے معاملے میں بھی کبھی حقیر نہ سمجھے کہ یہ تو قطرہ ہے، یہ تو میرے، میں کر لوں گی پھر کسی وقت کر لوں گی. جب تک وہ قطرہ بھی اس بڑے ذخیرے میں ایڈ نہیں ہوگا، تو وہ پوری برکت نہیں آئے گی. اور یہ انسان کا اتنا نازک اور اتنا کمزور پہلو ہے کہ شیطان اسے بڑی جلدی حملہ آور ہوتا ہے. جیسے میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی نا، کبھی بچوں کی یاد دلواتا، کبھی کوئی کبھی مجھے کہتا کہ تم پہ کب فرض ہے، یہ تو عورتوں پہ فرض ہی نہیں کہ اتنا علم حاصل کرے، تو مردوں کا کام ہے، یا کسی کا ادھر کا ادھر کا، بہت کچھ وسوسے سے. کہ تم سے خدا پوچھے گا نہیں تم نے بچوں کو جو چھوڑا ہے، تم سے خدا یہ نہیں پوچھے گا جو تم فلاں کام نہیں کر رہی. اب آپ دیکھیں وہ سب باتیں اپنی جگہ. یعنی میں کہتی ہوں ان چار سالوں میں جتنا شیطان مجھ پہ حملہ آور ہوا ہے، شاید زندگی کے کسی حصے میں نہیں. اور مجھے پتا تھا کہ یہ چار سال قربانی کے کروں گی تو اس قابل ہوں گی جو میں آج کر رہی ہوں. کیونکہ اس جانے سے پہلے میں سب حالات کا یہاں سے جائزہ لے کر گئی تھی کہ مجھے چاہیے کیا کیا. مجھے ڈگری چاہیے، مجھے علم چاہیے، مجھے تجربہ چاہیے، مجھے یہ ساری لسٹ تھی میرے سامنے. اور ایسے نہیں کہ جذبات میں اٹھ کے بھاگ چلی تھی کہ سب کچھ چھوڑ کے الٹ پلٹ کر کے چلی گئی تھی، نہیں. یہ ایک لمبی پلاننگ تھی، ایک منصوبہ تھا کہ مجھے یہ کرنا ہے یہ کام. یہ سب کچھ دین کی خدمت کے لیے مجھے حاصل کرنا ہے. اور اس میں یہ نہیں کہ کوئی میرا ذاتی فیصلہ تھا. میرے والد عالم تھے الحمدللہ، میرے سسر عالم تھے اور عالموں کی صحبت تھی، ان سب کے مشورے، ان کی اجازت، ان کے تعاون، ان کے دین کے فتوے کے ساتھ میں نکلی تھی. اور اس کے باوجود، اور پھر وہاں بھی الحمدللہ علماء سے تعلق تھا اور ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا، اس کے باوجود شیطان ایسی ایسی نازک رگوں پہ حملہ کرتا تھا کہ خیال دلاتا کہ بس جو کچھ کر رہی ہے بالکل بیکار ہے اور تم اس سے بہتر فلاں اور فلاں کام کر سکتی. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر میں ان میں سے کسی ایک چیز کو مان کے اپنا وقت ضائع کر کے آ جاتی تو لوگوں کے لیے ایک اتنی بیڈ ایگزامپل ہوتی. دیکھا، پی ایچ ڈی کرنے گئی تھی، کر کے نہیں آئی، ڈگری لے کر نہیں آئی، اور مجھے پتا ہے کہ اس معاشرے میں ڈگری کی ویلیو کیا ہے. یہ ڈگری میں نے اس لیے نہیں حاصل کی کہ میرے نام کے ساتھ ایک ٹائٹل لگ جائے، اس لیے حاصل کی تھی کہ یہ ہتھیار ہے. جسے میدان میں لڑنے کے لیے ایک ہتھیار چاہیے ہوتا ہے نا، تلوار کے بغیر آپ جتنے بھی جذبے ہوں آپ نہیں لڑ سکتے. اسی طرح بعض کام کرنے کے لیے یہ جو کاغذ کا ٹکڑا نا بیکار سا، یہ تلوار کا کام کرتا ہے. یہ پی ایچ ڈی جو ہے نا، یہ ایک تلوار کا کام کرنے والی چیز تھی کہ جو مجھے چاہیے تھی. اب تو ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا نا معاشرے کے اندر کہ دین سیکھنا چاہیے، ایک اویئرنیس ہو گئی. تو جس وقت مجھے یہ کام کرنا تھا اس وقت لوگ ڈگری چاہتے تھے، کوئی نام چاہتے تھے، اپنے سے سپیریئر دیکھنا چاہتے تھے، اپنے جیسے سے نہیں سیکھنا چاہتے تھے. ابھی تک بھی یہ چیز ہے، لیکن تو اس کے لیے مجھے ایک جہاد سے گزرنا تھا، ایک جدوجہد کرنی تھی، اور میں اس پہ پوری طرح کنوینسڈ تھی کہ جس رستے پر میں ہوں میں درست ہوں اور مجھے قربانی کرنی ہے. لیکن جب انسان بڑی قربانی کرنے لگتا نا، شیطان اتنی شدت سے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے کہ اس کو کرنے نہ دو، اگر یہ کر گیا تو ہمارا بیڑا غرق ہے. اسی طرح آپ لوگ بھی اب جب پڑھ رہے ہیں نا، کبھی آپ کو کوئی کہ دیکھو آج تمہاری اماں بیمار ہے، بھی اماں کے پاس دو بچے اور بھی تو ہیں، وہ اسکول چلے گئے، آپ کیوں نہیں جا سکتے؟ آپ کو اس لیے پکڑا جا رہا ہے جی، آپ کیونکہ دین جو پڑھ رہے ہیں اس لیے آپ کو دین کا تانا دے کر دین کے کام سے روکا جا رہا ہے. میں مانتی ہوں والدین پر احسان، والدین کا احسان، رشتے داروں کا خیال، ہمسایوں کا خیال، سب دنیا ضرور کریں اور ساری زندگی کرنا چاہیے، لیکن جب انسان ایک بڑے فرض کی ادائیگی کے لیے نکلتا ہے تو یہ چھوٹے فرض ساکت ہو جاتے ہیں اس سے. اب مثلا آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب صحابہ کرام جہاد کو جاتے تھے، غزوہ تبوک کی مثال لیں، فصلیں کاٹنے والی تھی، شیطان یہ نہیں کہتا ہوگا کہ دیکھو فصل نہ کاٹی بھوکے مر جاؤ گے، اسلام بھوکے مرنے کا حکم دیتا ہے، خودکشی کرو گے، مت جاؤ. اور کچھ لوگ رہ گئے، اور پھر جو رہ گئے آپ نے دیکھا کیا ہوا ان کے ساتھ. اب جیسے آپ پڑھ رہے ہیں، اگر سنجیدگی سے نہیں پڑھیں گے کل جا کر غلط سکھائیں گے آپ، لکھ لیں بے شک، جب صحیح آپ پہ صحیح کانسیپٹس کلیئر ہی نہیں آپ کے یہاں، تو جا کر آپ لوگوں کو ہدایت دینے کی بجائے گمراہ کریں گے. جب آپ نے ایک آیت کے صحیح مفہوم کو سمجھا ہی نہیں، کلاس میں حاضر ہی نہیں ہوئے، بیٹھے ہی نہیں، سوال ہی نہیں کیا، اس چیز کو واضح ہی نہیں کیا، تو جب آپ پڑھانے کے لیے بیٹھیں گے معلوم نہیں کیا کچھ کریں گے آپ. شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ آپ تھکیں بھی، سکھائیں بھی اور غلط سکھائیں، تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکی کی بجائے بدی لکھی جائے، لوگوں کو گمراہ کرنے کا الزام دکھا جائے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ باقی کام بھی بڑے ضروری ہیں، لیکن جب آپ اس چیز کے ساتھ آپ نے کمٹمنٹ کی ہے تو اس کمٹمنٹ کو نبھائیں، کیونکہ اگر اس میں کمی رہ گئی تو یہ بہت بڑا جرم ہوگا، کیونکہ آپ نے اوروں کو لے کر چلنا ہے. یہ کورس اس چیز کے لیے نہیں کہ صرف آپ کے عمل میں ایک اچھی خوشگوار تبدیلی آ جائے، یہ اس لیے بھی کہ آپ نے دوسروں کو راہ دکھانی. اور شیطان سب سے بڑھ کر حملہ آور ہوگا، وہ آپ سے وہ کام کرائے گا جو آپ کے علاوہ اور لوگوں کو کرنے چاہیے اور کرنے والے موجود ہیں. اس وقت وہ ہمیں پھسلاتا ہے، احساس دلاتا ہے، دیکھو اگر تم نے یہ نہ کیا تو لوگ کہیں گے دیکھو کیسا ہے، کیسا دین کا کام کر رہا ہے، یہ کام بھی نہیں کرتا. بعض وقت لوگ مجھ سے بھی کچھ باتیں کرتے ہیں کہ آپ نے یہ تو کیا نہیں تو آپ قرآن کیا سکھا رہی ہیں. تو میں اس وقت یہ کہتی ہوں کہ کیا یہ کام صرف میرے کرنے سے ہوگا، یا اس کی ذمہ داری صرف ایک مجھ پر ہے؟ اگر صرف ایک مجھ پر ہے تو میں وہ چھوڑ دیتی ہوں جو میں کر رہی ہوں. آپ کے خیال میں وہ غیر اہم کام ہے جو میں کر رہی ہوں؟ یعنی میں بیکار کھیل کھیلنے کے لیے جاتی ہوں، کھیل کھیل رہی ہوں، جو میں کر رہی ہوں وہ بھی بہت اہم ہے، اور میں 100% کنوینسڈ ہوں اس چیز سے کہ جو میں کر رہی ہوں مجھے کرنا ہے اور کرنا چاہیے. میں اب کسی قیمت پر اس کو چھوڑ کر اس سے کم اہم کام جو کوئی دوسرا کر سکتا ہے وہ نہیں کروں گی کہ میرا یہ وقت ضائع نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جو میں کر رہی ہوں اگر آپ میری جگہ آ جائیں تو میں وہ کرتی ہوں. میری جگہ آپ آ جائیں، یہاں بیٹھ جائیں، یہ کام آپ سکھائیں تو میں وہ کرتی ہوں جو آپ نہیں کرنا چاہتے اور مجھ سے کروانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، کرنے کو تو ہر وقت آپ کام کریں اور بہت کچھ کریں، کام تو اتنے خیر کے، بھلائی کے، نیکی کے جو کبھی ختم نہ ہو. بہت سارے لوگ مثلاً مجھے کہتے ہیں جی آپ تو امیر لوگوں کو پڑھا رہی ہیں بیٹھ کے، کبھی کچی بستیوں میں جا کے دیکھا آپ نے کیا ہو رہا ہے؟ ہاں میں نے دیکھا ہے، میں کئی جگہ گئی ہوں کچی بستیوں میں، لیکن مجھے اشتہار نہیں دینا کہ میں جاتی ہوں. اور الحمدللہ کچی بستیوں میں بھی ہماری برانچز کھل رہی ہیں، مجھے نہ اپنی صفائی دینی ہے نہ جواب دینا ہے. لیکن میری پلاننگ کیا ہے کہ میں یہاں ایک ریسورس پرسن کی حیثیت سے بیٹھوں، میرے پاس اسٹوڈینٹس آئیں اور وہ واپس جا کے ہر جگہ پھیل جائیں، کچی بستیوں میں بھی جائیں اور پکیوں میں بھی جائیں اور شہروں میں بھی جائیں اور دیہاتوں میں بھی جائیں، پاکستان میں بھی جائیں اور امریکہ میں بھی جائیں اور ہر جگہ جائیں. کیا میں ہر جگہ جا سکتی ہوں؟ میں ہر جگہ نہیں جا سکتی اور میں جانا بھی نہیں چاہتی. جہاں تک میرے ہمت اور استطاعت ہے بس وہاں چلی جاتی ہوں، ہر جگہ نہیں جاتی، جا ہی نہیں سکتی. بعض اوقات لوگ آتے ہیں جی لوگ آج کل بڑا تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو ذرا احساس نہیں کہ ہسپتالوں میں مریضوں پہ کیا گزر رہی ہے. اب آپ کہتے اتنا گلٹی فیل کرتے ہیں، ہاں واقعی کتنے ہم بے حس لوگ ہیں، ہم کیا کام فضول سا کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے، ہمیں تو ہسپتال جا کے خدمت کرنی چاہیے. ہسپتال والوں نے وہ جو عملہ رکھا ہوا ہے ہزاروں میں، وہ کس کام کے لیے رکھا ہوا ہے؟ پھر وہاں جو فنڈز دیے جاتے ہیں وہ کس کام کے لیے دیے جاتے ہیں؟ وہاں جو فیسلٹیز ہیں وہ کس لیے دی جاتی؟ کبھی سوچا تم نے کہ ہسپتال میں اگر مریضوں کو دوا نہیں مل رہی، کیئر نہیں مل رہی، تو وہ آپ کے جانے سے نہیں ملے گی زیادہ. آپ اس جڑ کو پکڑیں کہ وہ کیوں نہیں مل رہی. میرا کام یہ ہے کہ اس کی اصلاح کروں کہ مریضوں کو حق نہیں مل رہا، ڈاکٹرز کے ہوتے ہوئے، فنڈز کے ہوتے ہوئے، نرسز کے ہوتے ہوئے، بلڈنگز کے ہوتے ہوئے. پھر آپ تو سارا پیسہ اتنی مہنگی جگہ خریدنے پہ لگا دیا، اس سے بہتر تھا کوئی یتیم خانہ بنوا دیتی، کوئی اور کام کر لیتی. تو کیا معاشرے میں اور افراد موجود نہیں ہیں کہ جو یہ کام کریں؟ وہ کریں یہ کام. مجھے یہ کام کرنا ہے تاکہ میں یہاں بیٹھ کے لوگوں کو بتاؤں کہ یتیموں کا خیال رکھو. مجھے یہاں بیٹھ کے یہ کام کرنا ہے کہ میں لوگوں کو ہلاؤں کہ معاشرے کے مسکینوں اور بھوکوں کو دو. کیا یہ غیر اہم کام ہے کہ میں وہ کی پرووائڈ کر رہی ہوں کہ جس میں سب کے دکھوں کا علاج ہے؟ آپ کیوں اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ روز مجھے ستائیں کہ آپ جو کام کر رہی ہیں وہ تو کوئی خاص نہیں ہے، اس سے بڑے اچھے کام وہ اور وہ اور وہ ہیں. اور الحمدللہ یہ اللہ کی تائید سے، میں ایسے کسی جھانسے میں نہیں آتی اور نہ میں اس کو گلٹی کانشیس ہوتی ہوں کہ نہیں واقعی میں تو وہاں یہ نہیں کر. جو حسب استطاعت ہوتا ہے صدقات میں سے، جس کو میں جانتی ہوں کہ اس کو بھیج سکتی ہوں، کسی کے ذریعے کروا سکتی ہوں، کسی کے نوٹس میں لے آتی ہوں، وہ میں کر دیتی ہوں. لیکن ہر کسی کے کہنے پہ ہر جگہ نہیں چل پڑتی. یہی استقامت ہوتی کہ جمے رہو، اپنے محاذ پہ کھڑے رہو. صحابہ کرام نے جنگ احد میں جگہ چھوڑی تھی تو کیا ہوا تھا؟ آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے کہ میں یہ جگہ چھوڑ دوں، یہ کام چھوڑ دوں؟ جب تک جان میں جان ہے، ہمت ہے، یہ نہیں چھٹے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، کیونکہ وہ لے رہا ہے یہ کام. تو یہ بات میں اس لیے آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ خدمت خلق چھوڑ دیں، آپ غریبوں کو دیکھنا چھوڑ دیں، آپ ہسپتالوں کو چھوڑ دیں. ہمیشہ اپنی صلاحیت کا جائزہ لیں. آپ کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو کس کام کے لیے پیدا کیا ہے؟ پہلے تو یہ سوچیں جو کام آپ کر رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے. دوسری بات ہے، اگر کوئی اور یہ کرنے کے لیے آتا ہے، آپ کرسی خالی کریں، اس کو یہاں بٹھائیں اور خود وہاں چلے جائیں جہاں کوئی اور نہیں ہے. لیکن اگر یہاں نہیں کوئی بیٹھ کے یہ کر سکتا ابھی، یا ابھی نہیں کرنے کے قابل ہوا، تو پھر ابھی تو مجھے ہی کرنا ہے. اگر میں نے جگہ چھوڑی تو پھر یہ میرا جرم ہوگا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے شیطان انسان کو، جیسے آدم علیہ السلام کو جنت میں اس نے وہی اسی یعنی ہزاروں درختوں میں جنت، جنت تو نام ہی گھنے درختوں کی جگہ ہے نا، ہزاروں ہوں گے، ہم سب نے اسی کے پاس لے گیا. اور کس طرح لے گیا؟ کہ یہ کھا لو تو سب خیر، فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ رہو گے، اور معلوم نہیں کیا کچھ. سب کچھ چھڑوا کے وہاں لے گیا. ہر وقت ہم سب کے ساتھ وہی کر رہا ہے کہ اچھے کام چھڑوا کے بیکار کاموں کی طرف لے جائے گا. اور اس لیے نہیں لے جائے گا کہ آؤ یہ بیکار کام کرو، ان کو اتنا بڑا بنائے گا آپ کے سامنے کہ آپ اصل سے پھسل جائیں گے، ہٹ جائیں گے. تو اس لیے ہر لمحے اس بات پہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور اللہ کی پناہ کے بغیر اس سے آپ نہیں بچ سکتے. جب تک اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوتا، اللہ کی پناہ آپ طلب نہیں بچا جا سکتا. کبھی مت سوچیں کہ میرے میں اتنی طاقت ہے کہ میں شیطان سے لڑ لوں گی یا میں شیطان کو ہرا دوں گی. یہ اللہ کی تائید سے ہوتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور شیطان کا حربہ آج نہیں کل کر لیں گے، آج کا کام کل پہ، کوئی بات نہیں اس سال نہیں اگلے سال کر لیں گے. نماز جب صبح کی نماز ہوتی ہے نا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، جب کوئی شخص سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر تین گرہ لگاتا ہے، ہر گرہ لگاتے وقت کہتا ہے رات لمبی ہے سو جا. آدمی بیدار ہو جاتا اور اللہ کا نام لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی، وضو کرتا ہے دوسری کھل جاتی، نماز پڑھتا ہے ساری گرہیں کھل جاتی ہیں اور وہ چست خوش دل تازہ دم ہو جاتا ہے، ورنہ اس پہ خباثت اور سستی طاری ہو جاتی. پھر اس طرح بخاری اور مسلم میں اگر کوئی شخص نیند سے بیدار ہو اور وضو کرے تو اسے تین مرتبہ ناک سے پانی ڈال کے جھاڑنا چاہیے، اس لیے کہ شیطان ناک کے بانسے پہ رات گزارتا ہے، یہاں رات گزارتا ہے. جی ہاں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں اس لیے ماننے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسے شخص کے متعلق پوچھا گیا جو رات کو سوتا اور سورج چڑھنے پر اٹھتا ہے، سورج نکلنے کے بعد اٹھتا ہے. آپ نے فرمایا ایسے شخص کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے. اب یہ میری بات نہیں ہے، صحیح حدیث ہے اور ماننا ہوگا. اب ہم کہیں گے کہ وہ ہمیں تو نظر نہیں آتا، تو شیطان خود کہاں نظر آتا ہے؟ جیسے وہ خود آپ کو نظر نہیں آتا اور اس کا وجود ہے، اسی طرح اس کے جو سارے لوازمات ہیں کہ وہ کھا رہا ہے اور وہ پیشاب کر رہا ہے، وہ بھی موجود ہے سب کچھ، لیکن وہ ضروری نہیں کہ وہ انسانی کسی چیز سے ریزمبل کرتا ہو. اچھا، یہ ساری باتیں کیوں کرتا ہے؟ انسان کو ٹالنے کے لیے، ابھی نہیں ٹھہر جا، سو جا. اٹھتا نا سویرے انسان، سو جا ابھی تو بڑی رات ہے، سویا رہ سویا رہ، ابھی بڑا ٹائم ہے، الارم بجے، اچھا ابھی تو میں نے جلدی الارم لگایا تھا، اچھا ابھی اتنے منٹ ہے، ابھی ذرا پانچ منٹ اور سو جاتے ہیں. سب سے زیادہ حملہ آور اس وقت ہو رہا ہوتا ہے. ابن الجوزی کہتے ہیں کتنے یہودیوں اور عیسائیوں کے دلوں میں اسلام کی محبت کا خیال آیا لیکن شیطان ان کو روکتا رہا اور کہتا رہا جلدی مت کرو، ابھی غور و فکر اور کر لو، ابھی اسلام کو ذرا اور سمجھ لو، ٹالتا رہا یہاں تک کہ ان کی موت کفر پر ہی ہو گئی. اس طرح شیطان گناہگار کو توبہ سے روکتا ہے، کہتا ہے ابھی نہیں، ابھی تو جوان ہو، بوڑھے ہو جاؤ پھر توبہ کرنا، حج پر جانا پھر توبہ کر لینا، اور اللہ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض سلف کہتے تھے کہ تمہیں لفظ سوفا یعنی انقریب میں کر لوں گا، اس سے آگاہ کرتا ہوں کہ یہ ابلیس کی سب سے بڑی فوج ہے، کہ میں کر لوں گا، یہ ابلیس کا جملہ ہے، کرنے نہیں دیتا.